الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة طه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وقال عز وجل ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وقال عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وآئذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں سورہ طہٰ کی آیت نمبر 124-127 کا بیان جاری ہے، جس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری، اور جو میرے ذکر سے میری یاد سے اعراض کرے گا، پہلو تہی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو یقیناً اس کے لیے دنیا کی زندگی میں گزران ہوگا، گزر بسر اس کی معیشت ہوگی بہت ہی تنگ. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا. وہ رب کائنات سے گزارش کرے گا، عرض کرے گا، ربی لما حشرتنی اعما، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقت کنت بصیرا، حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، آنکھیں تھیں، بہت بصیر تھا، بہت سمجھدار سمجھا جاتا تھا. اس پر اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اسی طرح تیرے سامنے ہماری آیات آتی تھی لیکن تو نے ان کو اہمیت نہیں دی، تو ان کو بھول گیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تم بلا دیے گئے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. گویا ان آیات کریمہ میں الحمدللہ جو 4-5 جمعوں سے جاری ہیں، سب سے اہم بات جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ دنیا میں، دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد نہ رکھنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اور انسان اس عظیم تر منصب انسانیت سے گر کر حیوان بن جاتا، جانوروں کی طرح زندگی گزارتا. لہذا الحمدللہ اس آیت کے حوالے سے جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، تو بحمد تعالیٰ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ذکر سے مراد یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو، یاد دہانی کو، ریمائنڈر کو، وانا لہ لحافظون، اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں. گویا ذکر سے مراد قرآن، اور قرآن سے اعراض، قرآن سے پہلو تہی، اس کی دو سزائیں یہاں پر بیان ہوئی. دنیا میں معیشت تنگ ہوگی، اور عرض کیا گیا تھا تنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں گے، بلکہ جو کچھ بھی ملے گا اس میں بے اطمینانی ہوگی، سکون نہیں ملے گا، ایک بے سکونی کی کیفیت میں رہیں گے. اور یہ کیفیت دیکھی جا سکتی ہے جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، وہ ایک بے چینی کی کیفیت میں ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہوں. لہذا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی طرف پلٹنا، اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا سورۃ الرعد میں، الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں اللہ کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ دلوں کو اطمینان تو اللہ کی یاد ہی سے آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہی آتا ہے. لہذا الحمدللہ ذکر اللہ کے حوالے سے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس سے مراد قرآن لیا بعض لوگوں نے، بعض لوگوں نے اس سے مراد نماز لی ہے. جیسے سورہ جمعہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن ندا لگا دی جائے، اذان دے دی جائے، تو پھر جلدی کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی طرف. وزر البئی، اور تمام تجارت، لین دین، کاروبار چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. ان کن تم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم سمجھو. فاذا قضیت الصلاۃ، یہ بڑا اہم مقام ہے کہ جب نماز مکمل کر لی جائے، فانتشروا فی الارض، تو دوبارہ سے زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اب زمین میں جا کر اللہ تعالی کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس دوران بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یاد رکھو تاکہ تم فلاح پا سکو. تو اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں ہر وقت اپنی یاد، اپنے احکامات کو مستحضر کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کی ڈیفینیشن کی گئی ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو اپنے قلب میں ہر وقت حاضر جاننا. استحضار کہتے ہیں کسی کو کنسنٹریٹ کرنا، اپنے سامنے پانا. تو بہرحال قرآن حکیم کے حوالے سے اس کے حقوق ہیں جو کہ الحمدللہ ان نشستوں میں بیان ہو رہے تھے، اپنے ذہن میں تازہ کر لیے کہ چار حقوق کا تذکرہ الحمدللہ ہم کر چکے ہیں. سب سے پہلا حق قرآن حکیم کا یہ ہے کہ اس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام مانا جائے. الحمدللہ 1,57,00,000 سے زیادہ مسلمان دنیا میں ہیں جو اس قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان سے اقرار کرنے والوں کی تعداد 1.5 عرب سے زیادہ ہے. لیکن دوسرا درجہ جو ایمان کا ہے کہ زبان سے اقرار کے ساتھ دل والا یقین، اس میں کمی ہے اکثر و بیشتر. لہذا قرآن حکیم کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ ماننا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے. پھر دوسرا حق اس کی روزانہ تلاوت، یہ ہماری روح کی غذا ہے. نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے. نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. لہذا روزانہ اس روح کی غذا کا اہتمام کرنا، جیسے جسمانی غذا کا اہتمام کیا جاتا ہے، اب جسم کو اور دیگر چیزیں چاہیے تو اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اے سی خرید کے لاتے ہیں یا اے سی ٹھیک کروا لیتے ہیں، گرمی آ رہی ہے، سردیاں آئی تو ہیٹر ہے یا اور دیگر لگژریز ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، فراہم کرتے ہیں اس گھر کے لیے، اس جسم کے لیے. اسی طرح اس روح کی بھی غذا ہے، اس روح کی بھی پیاس ہوتی ہے، غذا ہوتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے. اس کی غذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. لہذا نماز پڑھ کر الحمدللہ اس کی تسکین کا اہتمام ہم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بلال سے آپ نے فرمایا تھا، اے بلال اذان دو، میرے دل کی سکون کے لیے نماز کا اہتمام کرو. آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو. تو بہرحال روزانہ اس کی تلاوت یہ ہمارا معمول ہو، اس پر عرض کیا گیا تھا کہ اگر روزانہ ہر نماز کے ساتھ 10 منٹ اگر ہم مخصوص کر لیں قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے، تو 24 گھنٹے میں 50 منٹ ہمارے پاس اسپیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے. آسان نہیں ہے. انگلش میں کہتے ہیں سلو بٹ اسٹڈیلی ونز دا ریس. کوئی کام مستقل مزاجی سے کرنا آسان نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا واقعہ وہ جو خرگوش اور کچوے کا جو مقابلہ ہے اس میں جیتتا کون ہے؟ خرگوش بہرحال اس لیے ہار جاتا ہے کہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے, لیکن کچوا مسلسل جد و جہد کرنے کے بعد وہ ریس جیت جاتا ہے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں سلو بٹ اسٹڈیلی ونز دا ریس. اگر ہم نے جیتنا ہے تو بہرحال مستقل مزاجی سے ایک کام کرنا ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ عمل جو مسلسل کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس عمل سے جو بہت زیادہ کر لیا لیکن تسلسل نہ ہو اس میں. ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے جو ہو تھوڑا لیکن مستقل مزاجی سے ہو. لہذا نماز الحمدللہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے. 5 وقت باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کا کرنے کا پڑھنے کا یا سننے کا ایک پرابلم ہمارے یہاں بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ پڑھ نہیں پاتے یا پڑھ نہیں سکتے. تو ٹھیک ہے سن لیجئے, کوشش کریں کم از کم پڑھنے کی کسی قاری صاحب سے وقت لے کر. لیکن اگر نہ بھی کر سکیں تو سن تو سکتے ہیں, سننے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے لیے میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس اب میموری کارڈز موجود ہیں, دنیا کے بہترین قراء بہترین قاریوں کی تلاوت الحمدللہ موجود ہے. احمد اجمی صاحب کی ہے, اسی طرح عبد الرحمان سدیش صاحب امام کعبہ جو ہیں ان کی تلاوت موجود ہے. تو سننے کا اہتمام کر لیجئے. اسی طرح انشاءاللہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھیں گے تو کم از کم 3 نمازوں میں تو جہری تلاوت رکھی گئی ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ غور سے قرآن حکیم کو سنا جائے جو ہماری روح کی غذا ہو. روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. یہ تو توفیق ہے اللہ کی طرف سے جس کو اپنی کتاب کو کھولنے کی توفیق دے دے. ورنہ یہاں لوگوں کے پاس فیس بک ایک دن میں 5 سے زیادہ مرتبہ اپڈیٹ یا اپلوڈ کرنا یا اس پر اپنا اسٹیٹس اپلوڈ کرنے کا وقت موجود ہے. پھر میچز کے لیے کتنا ٹائم ہے آپ کے علم میں؟ میچ ختم ہونے کے بعد بھی کئی گھنٹے تک اس پہ تبصرہ ہوتا رہتا ہے, ڈسکشن ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. یہ سارے کام اگر وقت مانگتے ہیں نا, اس کے لیے بہت وقت ہو اور قرآن حکیم پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو تو پھر اپنی قسمت کا خود ہی ہمیں حال جاننا چاہیے. بہرحال کوشش کریں 5 وقت باجماعت نماز کے ساتھ قرآن حکیم کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کریں. اور اگر بہتر طریقہ یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ تلاوت کی جائے, سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک جو تسلسل ہے جو سیکوینس اللہ پاک نے بیان کیا اس میں کیا جائے. نشان لگا لیا جائے یہاں تک پڑھ لیا پھر یہاں تک, تاکہ پورے قرآن حکیم سے کم از کم 1 سے 1.5 یا 2 مہینے کے اندر قرآن حکیم سے گزرا جا سکے. تیسرا آگ اس کا پھر یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور یہ بھی سجیسٹ کیا گیا تھا کہ سمجھنے سے مراد اس کے بھی ڈفرنٹ لیولز ہیں. ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق قرآن حکیم کو سمجھے گا. لہذا بہترین طریقہ وہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنا بہترین وقت بہترین صلاحیتیں اس قرآن کے لیے وقف کر دی تھی. اصحاب صفہ خاص طور پر آئیڈیل ہونے چاہیے ہمارے, جنہوں نے قرآن حکیم سیکھنے سکھانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کی ہوئی تھیں. ایسے ہی اللہ پاک کو نوجوانوں کو توفیق دے ینگسٹرز کو کہ وہ اپنی بہترین صلاحیتیں قرآن حکیم کو سننے سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر غور کرنے کے لیے جو ہے وقف کریں. یہ بھی اللہ کی طرف سے بہترین سعادت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں. بخاری شریف کی روایت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور اس کو سکھائیں, اس کی تعلیمات کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. ہم نہیں کر سکیں تو کم از کم اپنی اولاد کو اس کے لیے تیار کریں. اور دیگر نوجوان ہیں الحمدللہ ینگسٹر ہیں, پوٹینشل ان کے اندر ہے, ان کو فائنینس کریں, ان کو تعلیم دلائیں. ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں, ہو سکتا ہے وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں. تو بہرحال یہ کرنے کا کام ہے کہ خود بھی سیکھیں اور ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کریں قرآن حکیم سیکھنے کے لیے جن کے اندر الحمدللہ یہ جذبہ موجود ہو. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فائنینشلی افورڈ نہیں کر پاتے, پیسے نہیں ہیں ان کے پاس اور دیگر فائنینشل پرابلم ہے, تو ان کو فائنینس کیا جا سکتا ہے اور ان کو تعلیم دلائی جا سکتی ہے قرآن حکیم کی، تاکہ بہتر انداز میں قرآن حکیم کو پڑھ بھی سکیں، پڑھا سکیں، اس کی تعلیمات کو آگے پہنچا سکیں. اس کی مثالیں بھی صحابہ کرام میں موجود ہیں. صحابہ میں سارے کے سارے ایسے نہیں تھے کہ جو یا تو عالم قرآن ہو یا بہت پیسے والے ہوں. جو پیسے والے تھے وہ پیسوں کے ذریعے فائنینشلی مدد کیا کرتے تھے. اور جو نوجوان، الحمدللہ مثال موجود ہے، کئی نام آپ لے سکتے ہیں، حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیڈیل پرسنالٹی اگر کوئی ہے نوجوانوں کے لیے تو حضرت موسیٰ کی شخصیت ہے، جو انتہائی امیر و کبیر ہونے کے باوجود سب کچھ چھوڑ سا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اس حال میں کہ پھٹا ہوا کمبل پہن کر آئے تھے، کیونکہ گھر والوں نے اس حالت میں نکالا تھا کہ کپڑے بھی اتروا لیے تھے، لیکن بحمدی تعالیٰ پھر دین کے لیے جو انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اور جتنی بہترین قرآن حکیم کے قاری تھے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے، احادیث میں ان کے لیے بے شمار بشارتیں موجود ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جب درخواست آئی تھی، یثرب کے رہنے والوں نے جب درخواست کی تھی نبی کریم سے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنا کوئی مقری، اپنا کوئی قاری دیجئے، تو اللہ کے نبی نے اپنے اس جانصار ساتھی کو بھیجا تھا، حضرت موسیٰ بن عمیر المعلم المجاہد، بہترین معلم بھی تھے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان جانے آفرین کے حوالے کی، غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے. اور ان کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ احد کے پہاڑ میں اگر آپ جائیں، احد کا جو دامن ہے، وہاں 70 صحابہ کرام کی قبریں ابھی بھی موجود ہیں. ان میں سے 2 قبریں بالکل الگ ہیں، نمایاں ہیں. ایک حضرت حمزہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید و شہداء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جو احد کے موقع پر شہید ہوئے تھے، اور دوسری حضرت مصعب کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 68 صحابہ کرام کو ایک ساتھ ایک اجتماعی قبر میں جو ہے وہ دفن کیا گیا تھا. تو بہرحال حضرت موسیٰ جیسی عظیم شخصیت، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیات، یہ ہماری آئیڈیل ہونی چاہیے، جنہوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں اللہ کے دین سیکھنے اور سکھانے اور دین کو غالب کرنے میں لگائی. تو بہرحال تیسرا حق، یہ میں شعر و شاعری نہیں کر رہا، افسانے نہیں سنا رہا، یہ پریکٹیکل مثالیں الحمدللہ موجود ہیں ان لوگوں کی جو واقعتاً قرآن حکیم سے محبت کرتے تھے، قرآن حکیم پر ایمان لائے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کے بہترین ساتھی قرار پائے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے. تیسرا حق، اس کو سمجھا جائے، اس کی تعلیمات پر غور کیا جائے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنا بہترین وقت، بہترین صلاحیتیں، بہترین اولاد، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے وقف کی جائے. چوتھا حق، الحمدللہ پچھلی مرتبہ بیان ہوا، یہ ریپیٹیشن اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ 5 حقوق ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں، ایسا نہ ہو کہ سن کے ہم سن ہو جائیں، جیسے اکثر و بیشتر ہم سنیں، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ پریکٹیکلی ہماری زندگی کا حصہ بنے، اور انشاءاللہ ان 5 حقوق کو ادا کرنے کی ایک جذبہ لے کر، ایک عزم لے کر ہم یہاں سے جائیں. اس لیے ہر نماز میں، ہر جمعے میں یہ ریپیٹیشن بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. ویسے بھی قرآن حکیم اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے، یاد دہانی کہتا ہے، کلّا انہا تذکرہ، یہ تو ہے ہی یاد دہانی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یاد دہانی کرنے کا حکم دیا گیا. لہذا چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. ذاتی زندگی میں جہاں تک ممکن ہو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کیا جائے. اس پر بھی عرض کیا گیا تھا، اس کے 2 پہلو ہیں. جہاں ممکن ہو ذاتی زندگی میں، وہاں تو آج سے عمل کرنے کا وعدہ کریں. چند اشارے بھی کیے گئے تھے، فرائض کے حوالے سے نماز کی ادائیگی کا اہتمام. 700 سے زیادہ مقامات قرآن حکیم کے جہاں اللہ پاک نے نماز کی اہمیت کا تذکرہ کیا. تمام ارکان اسلام کی ادائیگی کا وعدہ کریں اور کوشش کریں ان کو وقت پہ ادا کر دیں. زکات فرض ہو گئی، فوراً ادا کر دیں. رمضان کا انتظار نہ کریں کہ رمضان آئے گا تو ادا کریں گے، 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. وہ 70 گنا تو بعد میں ملے گا، ہو سکتا ہے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئیں. تو یہ ممکن ہے کہ انسان کی موت پہلے واقع ہو جائے، اور فرض اگر اس پر تھا زکات، اور رمضان کے انتظار میں کہ 70% زیادہ لینے کے لیے، خدا نہ خواستہ وہ فرض ادا نہ ہو. لہذا ڈیلے نہ کریں، جن فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کر سکتے ہیں فوراً کریں. حج فرض ہو گیا، صاحب استطاعت ہیں، فوری طور پر اپنے لیے وقت فارغ کریں. کبھی بھی یہ دنیا میں چھوڑے گی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو یہ پہلے یہ کر لوں پھر حج پہ جاؤں گا، پھر یہ کر لوں پھر حج پہ جاؤں گا، پتا چلا حج کا ویزا نہیں آیا، کہیں اور سے ویزا آ گیا. لہذا بہت ضروری ہے کہ جیسے ہی استطاعت، صاحب استطاعت ہو، پہلی فرصت میں اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے لیے، اس حج کے لیے جو ہے فارغ کریں. اللہ آپ سے دعا کریں یہ بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم میں سے جو حضرات و خواتین بھی صاحب استطاعت ہیں ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزارش یہ ہے کہ حج فارم آ چکے ہیں اور حج کی پالیسی غالباً کچھ ہی دنوں میں اناؤنس ہونے والی ہے، لہذا فوری طور پر حج کی تیاری کا آغاز کر دیں. جو حضرات بھی حج کے لیے ارادہ رکھتے ہیں وہ ارادہ تو کر ہی لیں، ظاہر بات ہے ارادے کی نیکی ہے. حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب انسان کسی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نیک اعمال میں نیکی لکھ دو. ابھی ارادہ کیا ہے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ ارادہ عمل میں آتا ہے اور انسان وہ نیک عمل کرتا ہے تو 10 گنا اس نیکی کا اس اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو اگر جو حضرات و خواتین بھی صاحب استطاعت ہیں، مانگیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن مانگے اس ارادے سے کہ انشاءاللہ جانا بھی ہے، صرف امید پہ نہیں کہ بس ہاں آمین کہہ دیا. اگر ارادہ ہے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری بھی ہے، پھر یہ آمین میں ذرا یوں کہہ لیجئے کہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں واقعتاً ارادہ بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ توفیق کا معاملہ بھی بنے گا. بہرحال فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں، ڈیلے نہ کریں. زکات فرض ہوئی ہے فوراً ادا کریں، حج فرض ہوا فوراً حج ادا کر لیں. زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر اللہ پاک نے حج فرض کیا ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے. ومن کفرا، آیت کا یہ حصہ لرزا دینے والا ہے، میں جان بوجھ کے اس کا ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں. جو کفر کرے یعنی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، وہ کافرانہ رویج اختیار کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کی ناقدری کر رہا ہے. ومن کفرا، جو کفر کرے، فإن اللہ غنی، تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، ان العالمین تمام جان والوں سے. لہذا ہم میں سے جو بھی صاحب استطاعت ہیں، فزیکلی ہم فٹ ہیں الحمدللہ، جسمانی طور پر ذہنی طور پر اللہ نے صلاحیت دی ہے، مناسک حج ادا کرنے کی بروق، پھر پیسہ دیا ہے، پیسہ بھی حلال کا ہے الحمدللہ، حالات بھی ٹھیک ہیں یہاں کے بھی اور وہاں کے بھی، کوئی جابر بادشاہ نہیں ہے جس نے حج پہ پابندی لگائی ہوئی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی ظاہری ضرورت نے نہ روکا ہو، بیماری نہیں ہے، حالات ٹھیک ہیں، کوئی جابر بادشاہ نہیں ہے کہ جو اس پر پابندی لگا چکا ہو، اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، تو حدیث بھی سن لیجئے، حضور نے فرمایا اور مر جائے اس حالت میں تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، گویا پھر اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ اگر صاحب استطاعت ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں ابھی، تو آج ہمارے عام طور پر حج پہ کب جاتے ہیں؟ ٹرینڈ عجیب ہے، پاکستانی اور ہندوستانیوں کا ذہن یا سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ حج تو کرنا ہے 60 کے بعد، سب کچھ جب کر کرا لیں گے، جب جسم میں جان ہی نہیں رہے گی تب جائیں گے حج کرنے. بڑی افسوس کی بات ہے، بڑا یوں کہہ لیجیے المیہ ہے ہمارا، کہ ہمارے یہاں سے میجورٹی 60 میں یا 50 میں جا رہی ہوتی ہے حج پر، جبکہ حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے واقعہ یہ ہے کہ جوانی کا حج ہے. سب سے بہترین پالیسیز دیکھیں تو ملیشینز کی ہیں، انڈونیشینز کی ہیں، وہاں وہ شادی کے فوراً بعد انسینٹیو دیتے ہیں، 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں نوجوانوں کو خاص طور پر کہ حج کر کے آئیں. لہذا اکثر و بیشتر نوجوان یا تو ملیشینز ہوتے ہیں، انڈونیشینز ہوتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں. ہمارے والے جو اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ آج کر رہا ہوں، جو جاتے بھی ہیں تو وہ صحیح طرح سے مناسک حج ادا نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں فزیکلی فٹ نہیں ہوتے. لہذا آپ حضرات، خاص طور پر حضرات و خواتین، اگر میری بات غور سے سن رہے ہو اور اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، صاحب استطاعت ہیں، تو پھر انتظار نہ کریں، جتنے جلدی ہو سکے حج فارم جمع کروائیے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ اللہ پاک ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے متعلقین کو یہ توفیق عطا فرمائے. بہرحال فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو، اس کے بعد نوافل کا اہتمام ہے. پہلے جو فرائض اللہ پاک نے عائد کیے ان کا اہتمام کریں، نماز 5 وقت ہے، زکات کا اہتمام ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ابھی روزہ آ رہا ہے، ابھی سے ارادہ کریں انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے اللہ نے چاہا تو. جون کی گرمی ہو یا دسمبر کا ٹھنڈا مہینہ ہو، مومن کے لیے سردی گرمی کا کوئی مسئلہ نہیں، پھر کراچی میں تو نسبتاً کم گرمی ہوتی ہے، سندھ میں یا پنجاب میں اور خاص طور پر عرب میں کتنی شدید گرمی کا عالم ہوگا، لیکن بحمد تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس مہینے میں خاص صبر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، رحمت عطا فرماتا ہے. غالباً 19 جون کو پہلا روزہ ہوگا اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو. ابھی سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سارے روزے رکھیں گے، ساری نمازیں ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز. بہرحال انفرادی سطح پر آج میں نے 10 منٹ لیے جان بوجھ کر، کیونکہ ہمارے عام طور پر نماز کا اہتمام تو ہے لیکن 5 وقت نماز کا اہتمام نہیں ہے. جمعے میں تو مساجد بھری ہوئی ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن یہ نمازی فجر کی نماز میں نہیں ہوتے. افسوس کی بات یہ ہے کہ فجر میں جو نمازی نہیں ہے، میں ذرا تلخ الفاظ کہہ رہا ہوں، اصل مومن ہے ہی وہ جو فجر میں آ جائے. اور یہ بات کہیں ہے کسی یہودی نے لکھی ہے کہ تمہارے ایمان کا لیول کیا ہے، ڈسکشن چل رہی ہے، کسی سے بات چل رہی ہے، تمہارے ایمان کا لیول ہم جانتے ہیں. جب تمہارے یہاں نمازی جتنے جمعے کی نماز میں آتے ہیں، جب فجر کی نماز میں آنے لگے عام دنوں میں، رمضان میں نہیں، تب آ کر ہم سے بات کرنا کہ تم دین پر دنیا میں دین کو غالب کر سکو گے. ابھی تمہارا حال کیا ہے بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اور دیگر جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. دوسرا لیول پھر اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جہاں اختیار نہیں ہے وہاں ہم عمل کیسے کریں. ظاہر بات ہے ہم چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، ہم زانی کو سزا نہیں دے سکتے، ہم اسلام کے اجتماعی احکامات پر فی الحال عمل کرنے سے قاصر ہیں. لہذا کوشش کی جائے کہ ہم ایک ایسی اجتماعیت میں شامل ہوں ایکٹیولی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو، رحمت والے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہی ہو. اسلام صرف سزائیں دینے نہیں آیا، یہ بات میرے زبان پر آ جاتی ہے بار بار، لیکن یہ بات بہت واضح کر کے بتاؤں کہ عام طور پر جو میڈیا ہے اس میں اسلام کا تصور کیا پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام جب آئے گا تو کیا ہوگا، سزائیں امپلیمنٹ کی جائیں گی. معاذ اللہ، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اسلام سزائیں دینے نہیں آیا، اسلام بنیادی طور پر آیا ہے دنیا میں امن کے ساتھ زندگی گزاری جائے، نمبر 2 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور شریعت اسلامی کے مطابق زندگی گزار کر جہنم کی آگ سے بچایا جائے اپنے آپ کو. یہ ہے شریعت اسلامی کا اصل اصول. لہذا ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا جس میں ہر انسان ایک دوسرے کا احترام کرے، ایک دوسرے سے محبت کرے، جس میں جان مال عزت آبرو کا تحفظ فراہم کیا جائے، صرف شبہ کی بنیاد پر لوگوں کو جلا دینا. اسی طرح جو وحشت اس وقت معاشرے میں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا میڈیا ہے کہ جو اسلام کی یہ غلط تصویر ہے جو کہ دکھا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ شدید رد عمل چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو یا نان مسلمز کی طرف سے ہو، اسلام یا اسلام پسند لوگوں کے لیے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. داڑھی والوں کے خلاف جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے یا پھیلائی گئی، اس کا نتیجہ ہے جو حافظ نعیم صاحب کو جس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور اس طرح کے جو بھی معاملات ہوئے ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وحشت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اجتماعی سطح پر جب دین اسلام غالب ہوگا انشاءاللہ، عدالتیں آزاد ہوں گی، اللہ کا دین نافذ ہوگا، تو کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا. یہ ظالمانہ نظام ہمارے سروں پر ہے جس کی وجہ سے آج ہم ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے پولیس والوں کو پکڑ کے دے بھی دیا، چاہے وہ مجرم کیوں نہ ہو، یہ چھوٹ جائے گا. ہمارے محلے میں 2 ڈاکوؤں کو زندہ جلایا گیا، آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، 100, 200, 300 افراد 2-3 افراد کو مار رہے ہیں، وحشت ہو رہی تھی شدید، یہ وہ کہہ رہا ہے. ظاہری بات ہے جب ان سے بات کی جائے تو وہ بتاتے ہیں ان کو اگر چھوڑ دیں گے یہ ہمیں مارنے آ جائیں گے کل، لہذا ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور جس بے دردی کے ساتھ ان کو مارا گیا، یہ سب اخبارات میں اور کورنگ آ رہی ہے، لہذا یہ ہو کیوں رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک عادلانہ نظام نافذ نہیں ہے. ایک عدل پر مبنی نظام نافذ ہو تو کوئی کسی کی جان کیوں نہ لے، کیوں لے، کوئی کسی کو بے عزت کیوں کرے، کوئی چوری کیوں کرے، کوئی کسی کے ساتھ زنا کیسے کر سکتا ہے. شریعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہر جگہ امن ہو، ہر شخص کی جان مال عزت اور آبرو کا تحفظ فراہم کرنا، یہ اسلامی ریاست کی اصل ذمہ داری ہے. جب یہ ذمہ داری پوری کی جائے، اب اگر کوئی شخص اسی کے ساتھ ظلم کرے گا، قتل کرے گا، چوری کرے گا، تو اس کی سزائیں امپلیمنٹ ہوں گی. اور یقیناً یہ سزائیں بہت سخت ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اگر کوئی شخص ایسا کام کرے تو اس کو سخت سزا ملے، تاکہ سارے کے سارے لوگ اس گناہ کی طرف نہ جا سکیں. لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ایسا پاکیزہ معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہر شخص کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو۔ بہرحال چوتھا حق، دوبارہ سے وہی بات آ کے ختم ہو گئی اتفاق سے، کہ چوتھا حق یہ ہے کہ ذاتی زندگی میں خود عمل کیا جائے اور اجتماعی سطح پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ و قائم کرنے کی کوشش کی جائے، ایفرٹ کی جائے۔ پانچواں اور آخری حق کیا، اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے، لیکن اس کا میں اشارہ کر دیتا ہوں، یہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لہذا آپ آخری نبی ہیں۔ اس حوالے سے اب اس قرآن کی تبلیغ کرنا، قرآن حکیم کی تعلیمات تمام انسانیت تک پہنچانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھیے یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں، یہ پوز اس لیے ہے کہ غور کریں، غور۔ یہ قرآن محفوظ ہے الحمدللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں، آپ پر انسانیت کے حوالے سے ہدایت کی تکمیل ہو گئی الحمدللہ۔ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ پسندیدہ ترین دین، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحمت والا دین، رحمت للعالمین کی لائی ہوئی شریعت تمام انسانیت تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے جناب نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، چند آیات پڑھ رہا ہوں، وقت ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ آئندہ جمعے اس حوالے سے تفصیلی بات کر سکیں گے رب کی توفیق سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ کلام جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ گویا بنیادی طور پر یہ ذمہ داری جناب نبی کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب آپ پر ایمان، آپ سے محبت، آپ سے عقیدت، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہر امتی اپنا مشن سمجھے، اپنی سعادت سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ پیغام تمام انسانیت تک پہنچانے میں کچھ نہ کچھ وقت، کچھ نہ کچھ صلاحیتیں لگائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری خطبہ ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام، حجۃ الوداع کا موقع ہے، ذرا اپنے ذہن میں تصور میں لائیے، 125,000 کا مجمع ہے جس سے رحمت للعالمین خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب میں ایک سوال ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور پوچھتے ہیں الا هل بلغت، اے لوگوں جواب دو، آگاہ رہو، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ یہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے 125,000 مسلمانوں سے۔ صحابہ کا جواب، قد بلغتا و ادیتا و نصحتا، آپ نے نہ صرف پہنچایا بلکہ حق نصیحت ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ جب یہ جواب سنا ہے صحابہ سے، نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، انگشت شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ پھر کیا فرمایا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام؟ حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو یہاں موجود ہیں، شاہد بمانے موجود، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو پہنچائیں ان لوگوں تک جو موجود نہیں ہے، یعنی تمام انسانیت تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری لگا کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی، اور تاریخ پڑھ لیجئے 1400 سال کی، الحمدللہ ان صحابہ میں سے، ان مسلمانوں میں سے بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے الحمدللہ یہ وعدہ نبھایا، اس مشن پر پورے اترے، اور انہوں نے وہیں سے، ان میں سے باکس سے ایسے تھے جو آج کے بعد گھر ہی نہیں گئے، کوئی جہاد پر چلا گیا، کوئی تبلیغ پہ چلا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک نبی کا یہ مشن ہمیں بھی اس میں اپنی سعادت لگانے کی، اپنی بہترین صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے آئندہ جمعے کو کہ آج کے دور میں ہم یہ سعادت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ لیولز کون کون سے ہیں، کون کون سے ایسپیکٹس ہیں، اس کے پہلو ہیں جس پہ انشاءاللہ ہم اپنا کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم کو حرز جان بنانے کی اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔